الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاة کے بعد گرامی قدر حضرات, انسانی وجود دو چیزوں پر مشتمل ہے, ایک انسان کی باڈی اس کا جسم ہے اور دوسرے اس کے اندر روا دماں تو روح ہے. جسم کے تقاضے تو روح کے تقاضے جدا جدا ہیں, اور اللہ تعالی شانہ نے جسمانی تقاضوں اور روحانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بذات خود ہدایات جاری فرمائیں, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عملی ہدایات جاری فرمائیں. یاد رکھیے کہ جسمانی تقاضے محسوسات کی حد میں آتے ہیں, اس لیے سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں. مثلا پیاس لگتی ہے, محسوس ہو جاتی ہے, ہم پیاس بجھانے کے لیے پانی پی لیتے ہیں. بھوک لگتی ہے تو محسوس ہو جاتی ہے اور ہم کوئی کھانے کی چیز حسب موقع کھا کر بھوک کو مٹا لیتے ہیں. اسی طرح اگر جسم بیمار پڑ جائے وہ بھی ہمیں محسوس ہو جاتا ہے اور ہم اس کے لیے کسی معالج سے رجوع کرتے ہیں, اور معالج کی ہدایات کے مطابق دوا کا استعمال کرتے ہیں, غذا کا پرہیز کرتے ہیں, اور اگر اللہ تعالی شانہ کو صحت منظور ہو تو صحت یاب ہو جاتے ہیں. لیکن روح کے تقاضے, اور اگر روحانی طور پر آدمی بیمار ہو جائے, یہ دونوں چیزیں محسوسات کی حد میں نہیں آتی ہیں, اس لیے سمجھ میں بھی نہیں آتی. اور انہی وجوہ سے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی, ہم علاج اور معالجے سے بھی غافل رہتے ہیں, روحانی بیماریاں اپنے انجام کے اعتبار سے جسمانی بیماریوں سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہیں۔ جسمانی بیماریوں کا انجام صرف موت تک ہے کہ موت کے بعد کوئی جسمانی تکلیف ساتھ نہیں ہوتی، لیکن روحانی بیماریاں اگر ساتھ چمٹی ہوئی ہیں وہ قبر میں بھی ساتھ ہوتی ہیں، پھر حشر میں بھی ساتھ ہوں گی، اور ان بیماریوں کی وجہ سے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ روحانی بیماریوں میں تکبر، حسد، ریا، حقد، عجب، غیبت، چغلی جیسی بیماریاں موجود ہیں، جن کے بارے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح طور پر ہدایات موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کے بارے میں وعید سنائی ہے۔ تکبر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح حسد کی روحانی بیماری کے بارے میں فرمایا کہ ایاکم والحسد، کہ حسد سے بچو، اس سے خبردار رہو، ان الحسد یأکل الحسنات، بے شک حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح کے آگ خشک لکڑی کو کھاتی ہے۔ حسد کرنے والا اپنی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے، اور اسی طرح غیبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کی غیبت کرے، چغلی کرے، تو اس کی اپنی نیکیاں غیبت کرنے والے کے کھاتے میں اور نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو اظہار حقیقت کر رہے ہیں، تو غیبت ہوتی ہی اس چیز کی ہے کہ وہ چیز اس آدمی میں موجود ہو، ورنہ تو بہتان بن جائے گا۔ ایک عیب کسی کے اندر موجود ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کو دہراتے رہنا، کسی کو بتانا، یہی غیبت ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر عیب موجود نہیں ہے اور وہ عیب بتایا گیا، کہا گیا، تو یہ بہتان ہوگا، جس پر پھر الگ مواخذہ ہے کہ اگر وہ اس پر کسی شرعی عدالت میں دعویٰ دائر کر دے تو بہتان کی سزا بھی شریعت میں مقرر ہے اور حدود میں شامل ہے۔ اس لیے میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ روحانی بیماریاں اپنے انجام کے اعتبار سے جسمانی بیماریوں سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہیں، جو اس دنیا سے اگلی دنیا تک آخرت تک ساتھ جائیں گی، اور بیماریوں کے اعتبار سے پھر سزا بھی ملے گی. اللہ تعالی شان ہمیں ان بیماریوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جہنم کے عذابوں سے اور سزا سے محفوظ رہیں. اب ان روحانی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ تو اس کے لیے جو بات حضرات مشائخ نظام کی، محققین کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی ذکر اللہ کو، اور ذکر اللہ بھی تھوڑی مقدار میں نہیں، مقدار کثیر میں کرنے سے. ایک طرف یہی ذکر اللہ روحانی بیماریوں کی تشخیص کا باعث بنتا ہے، یعنی مشخص بنتا ہے، اور دوسری طرف پھر یہ دوا بنتا ہے، اور دوا کے بعد یہ غذا بھی بنتا ہے. اب کوئی شخص اپنے طور پر کتابوں سے پڑھ کر ان بیماریوں کا علاج کرنا شروع کر دے تو کسی نہ کسی جگہ ٹھوکر کھا سکتا ہے. اس لیے یہاں بھی اسی طرح جیسے جسمانی امراض کے علاج کے لیے ہم کسی معالج اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کے لیے بھی کسی باشریعت محقق شیخ کے پاس جانا ہوگا جو سوچ سمجھ کر ترجیحات کے مطابق اس کا علاج کرے گا. میں ایک جسمانی مرض کی بھی مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی بخار کے ساتھ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے بخار ہے، مجھے اس کی دوائی دے دو. لیکن ڈاکٹر چیک کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جسم پر کوئی پھوڑا نکلا ہوا ہے، اور پھوڑے کے اندر پس ہے، پیپ ہے. تو وہ کوئی بخار کی دوائی دینے کی بجائے اس پھوڑے کا علاج کرنا شروع کر دیتا ہے. مریض کہتا ہے کہ جی مجھے تو بخار ہے، تو معالج اور ڈاکٹر کہے گا کہ میاں یہ بخار اس پھوڑے کی وجہ سے ہے، جب تک یہ پھوڑا نہیں ٹھیک ہوگا تیرا بخار نہیں جائے، چاہے جتنی بھی دوائی تو استعمال کرتا رہے بخار کو اتارنے کے لیے. اسی طرح ان بیماریوں میں پھر ترجیحات ہوتی ہیں کہ کون سی بیماریاں آسانی سے پیچھا چھوڑ دیتی ہیں، اور کون سی بیماریاں رفتہ رفتہ جاتی ہیں، اور کون سی بیماریاں جو ہیں وہ جاتے جاتے جاتی ہیں. جیسے محققین نے لکھا ہے کہ حب جاہ اور حب مال، مال کی محبت اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کی جو محبت ہے، یہ جاتے جاتے جاتی ہیں، بڑی مشکل سے جاتی ہیں. حضرت خواجہ زید الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. حقیقتاً یہ ایک محنت کا کام ہے. جہاں یہ ایک طرف سالک اور مرید کے لیے محنت کا کام ہے، دوسری طرف شیخ کے اوپر بھی اس کی انتہائی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے متعلقین کی اصلاح کی طرف بھرپور طور پر متوجہ ہو، ان کی خیر خواہی میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرے تاکہ مرید صالح بن کر روحانی بیماریوں سے چھٹکارا پا کر اللہ تعالی شانہ کے مقربین میں شامل ہو جائے۔ اسی لیے محققین نے لکھا ہے کہ بیعت ہونے سے قبل شیخ کو اس کے معاملات، اس کے اخلاق کے اعتبار سے جانچ پرکھ لینا چاہیے کہ وہ رسمی اور رواجی پیر تو نہیں ہے، کہیں بعد میں پھر پچھتانا پڑے۔ اور اس پر بھی حضرات محققین نے یہ مسئلہ لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے طور پر کسی کی اچھی شہرت دیکھ کر، سن کر، یا اس کو کسی بڑے منصب والا دیکھ کر کہ ان کے سینکڑوں ہزاروں مرید ہیں، یا کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کسی ایسے شیخ سے بیعت ہو جاتا ہے جو اصل میں ان علامات پر پورا نہیں اتر رہا ہوتا، تو اس سے بیعت کا توڑنا بھی واجب قرار دیا ہے۔ اور پھر یہ کہ ان صحیح اوصاف پر، جو ان اوصاف انہوں نے درج فرمائے ہیں، ان اوصاف پر، اوصاف کے حامل شیخ سے بیعت ہو کر اصلاح کرانا ضروری ہے۔ تو یہ روح اور جسم کا ساتھ ہے، اس میں یہ بات بھی عرض کرنی ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیاوی کاموں میں مصروف بہت سارے لوگ جب علماء اور مشائخ کے پاس بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو دنیا دار کہتے ہیں، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا داری صرف غفلت کا نام ہے، غفلت کو دنیا داری کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بازار میں بیٹھا ہوا تجارت کر رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، مگر اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہیں اور وہ ان کی ہدایات کو عمل میں لا رہا ہے، تو وہ دنیا دار نہیں ہے۔ اس کی تو اللہ تعالی شانہ نے تعریف کی ہے کہ رجال ان ایسے جوان مرد بھی ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے روک نہیں سکتی، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ تو یہ اللہ تعالی شانہ کی عنایت ہے ان لوگوں پر جو دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے پورے کام کاج کرتے ہوئے اللہ تعالی کو یاد بھی رکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل کوئی مسجد میں بیٹھا ہوا ہو، میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ خود بیت اللہ میں بیٹھا ہوا ہو، لیکن اس کے دل میں یہ ہو کہ لوگ مجھے بہت بڑا سمجھیں، نیک صالح اور اللہ والا سمجھیں، تو اس کا یہ بیت اللہ میں بیٹھ کر عبادت کرنا بھی دنیا داری شمار ہوگا۔ اس لیے ایک طرف اللہ تعالی شانہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں روحانی جسمانی امراض سے نجات عطا فرمائے، اور دوسری طرف اپنے آپ کو روحانی بیماریوں سے بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، اور ہمیں تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے جو موجود ہیں نجات عطا فرمائے، اور جو لگنے کا اندیشہ ہے اللہ تعالی شانہ ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔